یسألونک کا آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں، اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، کبیر بہت بڑا یعنی کبیرہ گناہ ہے یہ دونوں کام، ومنافع للناس اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے. شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے، اور ان کی ناپسندیدگی دور جاہلیت میں بھی موجود تھی. عربوں کے ہاں یہ دونوں کام محض تفریح کے لیے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس کے ذریعے وہ چیریٹی کا کام کیا کرتے تھے. مثلاً ایک شخص شراب پی کر نشے میں آ کر بہت سا مال دے دیتا تھا جو ہوش کی حالت میں نہیں دے سکتا تھا، یا پھر جوا اس لیے کھیلتے تھے کہ غریبوں کو مدد کریں. لیکن بعد میں انہیں احساس ہونا شروع ہوا کہ اس میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو واضح حکم کی متقاضی. یہ دونوں چیزیں بہت عام تھی سوسائٹی میں. تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا شراب کہاں حرام ہے، قرآن میں تو حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، تو کوئی بھی گناہ کا کام حلال ہوتا ہے؟ پھر بھی حرمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو محض ایک لفظی کھیل ہے نا کہ یہ لفظ نہیں یہ لفظ چاہیے پھر ہم چھوڑیں گے. اصل بات یہ ہے نا کہ چھوڑنا نہیں چاہتے. خمر کا لفظ جو ہے خے میم رے اس کا روٹ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. عورت کی اوڑھنی کو خمار کہتے ہیں، دوپٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر وغیرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے. تو شراب کو کیوں خمر کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی. الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، یعنی جو نشہ آور ہو، مراد اس لیے ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں. حضرت جعفر کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ان کی چار باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ چار کون سی باتیں ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے تو درست، ورنہ آج تک میں نے خود کسی کو نہیں بتائی. اور وہ چار باتیں کیا تھی؟ نمبر ایک، شراب عقل کو زائل کرتی ہے اس لیے میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. نمبر دو، بت کوئی نفع نہیں دیتے، یعنی پتھر کے بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، میں نے جاہلیت میں بھی ان کو کبھی نہیں پوجا. نمبر تین، اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں بہت غیرت رکھتا ہوں اس لیے کبھی زنا نہیں کیا. نمبر چار، جھوٹ ذلت اور کمینگی کی بات ہے اس لیے کبھی نہیں بولا. بہرحال جب لوگوں نے شراب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس میں گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں آپ نے 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی. نمبر ایک، شراب نچوڑنے والا. نمبر دو، بنانے والا. نمبر تین، پینے والا. نمبر چار، پلانے والا. نمبر پانچ، اس کو لاد کر لانے والا. نمبر چھ، جس کے لیے لائی جائے. نمبر سات، اس کا بیچنے والا. نمبر آٹھ، خریدنے والا. نمبر نو، ہبا کرنے والا، یعنی بطور گفٹ کسی کو دینے والا. اور نمبر دس، اس کی آمدنی کھانے والا. ان سب پہ آپ نے لعنت فرمائی ہے. تو گویا اس میں گناہ کی بات ہے، ناپسندیدگی کی بات ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وہ منافع للناس، ظاہری طور پر اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی نظر آتے. بتاتے خود شراب کے اندر تو کوئی فائدے کی چیز نہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر انسان اس کو جب پیتا ہے تو انسان ایک سرور سا محسوس کرتا ہے. لیکن یہاں پر دور جاہلیت میں جو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اسے پی کر بظاہر وقتی طور پر کچھ خیر اور بھلائی کے کام کر لیتے ہو, لیکن کوئی ایسا کام جو وقتی بھلائی کا تو ہو لیکن حقیقت میں گناہ پر مبنی ہو تو گناہ کی چیز میں کوئی فائدہ نہیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا کہ بہت سے لوگ غلط کام کر کے گناہ کے کام کر کے کیا جواز دیتے ہیں, ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں گے. مثلاً ایک مشہور کیریکٹر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں کا مال لوٹ لیتا تھا, چوری شکاری کرتا اور پھر غریبوں کی مدد کرتا, اور اس نے جواز کیا دے رکھا تھا کہ میں امیروں سے اس لیے چھینتا ہوں کہ غریبوں کو دے سکوں. تو یہ گناہ کی بات ہے. ہاں اس سے غریبوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی گناہ کی بات. اسی طرح اب بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو اسلام کی روح سے ناپسندیدہ ہے, لیکن لوگ ان کو چیریٹی شو کا نام دے کر کیا جواز پیش کرتے ہیں کہ اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار کرنا درست نہیں. اگر غریبوں کو دینا ہے تو فی سبیل اللہ دو, ہاں اور اس کے بغیر بھی تو دے سکتے ہو. یعنی نام غریبوں کا ہے اور خود مزہ بھی کر رہے ہیں, کھا بھی رہے اور کچھ دیکھ بھی رہے, اور پھر کہا چلو اپنے خواہش نفس بھی پوری ہو جائے اور غریبوں کے نام پہ کچھ مال بھی اکٹھا ہو جائے. تو ایسا فائدہ غریبوں کو پہنچانا کہ جس کے نتیجے میں کئی مفاسد سامنے آئے, خرابیاں سامنے آئے, وہ درست نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر شراب کے طبی یا جسمانی نقصانات بتائے ہیں. اس میں وہ چیزیں نہیں آتی, اس میں اخلاقی نقصانات مراد ہیں. نفع کے مقابل اسم کا لفظ استعمال کر کے قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ یہاں اسم کا لفظ طبی نقصانات کے لیے نہیں آیا بلکہ اخلاقی مفاسد اور گناہوں کے لیے آیا. کیونکہ اگر یہاں طبی نقصان مراد ہوتا نا تو پھر کیا کہا جاتا, فیہما ضرر کبیر و منافع للناس. نفع کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے نا. لیکن یہاں نقصان کا لفظ نہیں آ رہا, یہاں بنیادی طور پر کیا ہے, گناہ. کہ شراب کے نتیجے میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں. مثلاً شراب پی کر کیا کیا گناہ ہوتے ہیں, بسا اوقات قتل و غارت ہوتی, دوسروں کی مار پیٹ ہوتی. بہت سی عورتوں کے شوہر جو شراب پیتے ہیں بس وقت وہ مدہوش ہو کر اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہیں. بسا اوقات حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی. میرے پاس ایک سوال آیا کسی صاحب کا, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے شراب کا نشہ کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا کیونکہ میں اس کو پہچان نہیں سکا. آپ دیکھیں کہ انسان کو فضیلت کس بنیاد پر ملی ہے جانوروں سے اور دوسری اور مخلوق سے, عقل کی بنیاد پر. تو خمر جو ہے یہ کیا کرتی ہے, عقل کو ڈھانپ لیتی. جب عقل ہی نہیں رہی آپ کی تو پھر آپ خیر اور شر کا فرق کیسے پہچانیں گے, اچھے برے میں تمیز کیسے کریں گے, حلال اور حرام کو کیسے جانیں گے, پھر بیوی اور بیٹی میں فرق کیسے کریں گے. تو یہ ہے اسمہما اکبر من نفعہما. کہ ٹھیک ہے تم نشے میں آ کے جوش میں آ کے تم غریبوں کو بہت صدقہ کر دیتے ہو, لیکن دوسری طرف دیکھو کہ گناہ کے کیسے کیسے کام ہوتے. عام طور پر آپ تفاصیل پڑھیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے معدہ خراب ہوتا ہے, اس سے آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے, صحت کے نقصانات بہت بتائے جاتے ہیں, وہ بھی آئندہ کسی موقع پہ بتائے جائیں گے. لیکن یہاں جو اسم کا لفظ ہے اس کا معنی گناہ ہے, کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے. شراب پینے کے بعد گناہ کے کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے, اسی لیے اس کو ام الخبائث ام الفواحش کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, والمیسر اور جوا. मैसर कलश जो है ये सीन रेज से है। यूसुफ, यूसुफ कहते हैं आसानी को, आसानी से हाथ आने वाला माल जो किसी मशक्कत के बगैर मिल जाए। और मैसर करूर ये सीन रेज से एक और माना भी निकलता है और वो है तकसीम करना। इसीलिए यासर का माना होता है तकसीम करने वाला। कई लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना यासर, उसका माना क्या तकसीम करने वाला। अरब जाहिलियत में मुख्तलिफ तरह के जुए राइज थे, जिनमें से एक किस्म ये थी कि ऊंट जबा करके उसके हिस्से तकसीम करने में जुआ खेला जाता था। और ये ऊंट किस लिए होता था? गरीबों के लिए। लेकिन उसी ऊंट पर फिर जुआ खेलते थे, गोश्त सारा काट के फिर उसके हिस्से जब तकसीम होता है तो उन हिस्सों पर जुआ खेला जाता था। बाज को एक या ज्यादा हिस्से मिलते और बाज महरूम रहते, और जिसको कुछ ना मिलता महरूम रहने वाला उस पर सारे ऊंट की कीमत डाल दी जाती। और फिर गोश्त खुद नहीं इस्तेमाल करते थे, सब गरीबों में बांट देते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है वो गरीबों को गोश्त मिलता है, लेकिन उस पर जो तुम जुआ खेलते हो उसमें नुकसान बहुत बड़ा है। और इस खेल को वो बहुत बायसे फकर भी समझते थे, और जो इसमें शरीक ना होता उसको कंजूस और मनहूस कहते। यानी उनके हाँ ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो तकसीम करने की मुनासिबत से तमार को मैसर कहा गया। इसलिए तमाम सहाबा कराम और ताबईन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मैसर में तमार यानी जुए की सारी सूरतें शामिल हैं और वो हराम है, यानी इसकी हुर्मत में कोई भी शक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चौसर खेलता है, यानी बात खेल ऐसे थे कि जिसमें पैसों की या माल की बाजियां लगती थी, फरमाया जो शख्स चौसर खेलता है वो गोया खंजीर के गोश्त और खून में अपने हाथ रंगता है। इसे ही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया शतरंज मैसर जुए में दाखिल है, यानी वो खेल जिसमें पैसों की बेट लगाई जाए वो भी जुए में दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर यह कहा गया ना कि इसका गुनाह इसके फायदे से बहुत बड़ा है, इसका नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है। तो जुए में क्या क्या नुकसान होते हैं, जो गुनाह के कौन से दरवाजे खुलते हैं? इसमें आप देखें कि जीतने वाले का नफा ही नफा होता है और हारने वाले का नुकसान ही नुकसान होता है। तो नतीजा क्या होता है कि जीतने वाले और हारने वाले के दरमियान हसद, रकाबत, अदावत, दुश्मनी पैदा हो जाती। फिर आप देखें कि इससे दौलत बढ़ती नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से निकलकर एक शख्स के हाथ में आ जाती, तो उसका नुकसान क्या होता है? फिर उसके नतीजे में कितने गुनाह होते हैं? अब देखे ना, कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है इसमें, माल बढ़ तो नहीं रहा। अगर आप कोई बिजनेस करें तो उसमें माल बढ़ता है, चीजें पैदा होती हैं, लोगों तक जाती हैं, लेकिन जब जोर खेला जाता है तो बहुत से लोगों का पैसा एक शख्स के पास आ जाता है, बहुत से फकीर हो जाते हैं और एक अमीर हो जाता है। ऐसे में फिर एक हसद और रकाबत के जज्बात पैदा होते हैं। फिर इसी तरह जो जुआ खेलने वाला है वो बेकारी का आदी हो जाता है, वो कोई और काम नहीं करता, उसके माल कमाने का जरिया यही हो जाता है। अब आप देखें कि जो कौम बेकार होती है उससे कई कई किस्म के गुनाह हो जाते हैं। फिर बसा औकात इस खेल में लड़ाई झगड़ा होता है, दंगा फसाद होता है। फिर इसमें और गुनाह क्या है कि इंसान जब इस खेल में मस्त होता है तो अल्लाह के जिक्र और नमाज से गाफिल हो जाता है। ये कुरान पाक में भी आता है कि ये तुमको अल्लाह के जिक्र से रोकता है। फिर ये बातिल तरीके से माल खाने का भी एक जरिया है। कुरान पाक में आता ना कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि बगैर किसी माकूल मुआवजे के दूसरे का माल ले लिया जाता है, यानी उसको दिया कुछ नहीं जाता उससे माल ले लिया जाता है। खरीदो फरोख्त तो जायज है, लेकिन बगैर किसी ऐसी मेहनत के, किसी कारोबार और तिजारत के محض کھیل کھیل میں کسی کا مال بٹور لینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر بسا اوقات اس میں بہت سے ہنستے بستے کھاتے پیتے گھرانے کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ایک دم نقصان کا شکار ہوتے ہیں. بسا اوقات لکھپتی لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں جوئے میں سب کچھ ہار کے اپنا گھر مکان کاروبار سب کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں. اب وہ بیوی بچے حق سے محروم ہو گئے, خود انسان ہر چیز سے محروم ہو گیا, تو یہ گناہ کا کام ہے. کیونکہ اس کھیل میں صرف ایک شخص متاثر نہیں ہوا بلکہ پورا خاندان اور فیملی متاثر. پھر اسی طرح قوت عمل سست ہو جاتی ہے, اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کیا بناؤں کس طرح عوام کو فائدہ پہنچاؤں, بلکہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ کس طرح دوسرے کی کمائی پر اپنا قبضہ کر لوں, کس طرح کھیل کھیلوں کہ بازی جیت جاؤں اور مفت میں سارا مال حاصل کر لوں. یہ لکھتی کہ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ایک شخص بے روزگار تھا, اس نے آخر اپنی زندگی کے تمام جمع پونجی سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا. جب اس کا انعام نہ نکلا تو اس نے شدید مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کر لی. اب آپ دیکھیں کہ وہ بے روزگار شخص جو کچھ ہے اس سے وہ کیا خرید رہا ہے, لاٹری کا ٹکٹ, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اگلا گناہ کیا ہوا, تو خود کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں. کتنا شوق ہے نا خرچ کرنے کا, اور یہ شوق نیکی کے راستے میں ان کے خرچ کرنے کا تھا کہ نیکی کا کوئی اچھے سے اچھا طریقہ معلوم ہو, خرچ کرنے کی کوئی اچھی سی جگہ پتا چلے, اچھا طریقہ پتا چلے, اچھی جگہ پتا چلے تاکہ زیادہ ثواب حاصل کر سکیں. ہمارا حال یہ کہ اگر ہم نیکی کے کام میں بھی خرچ کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, نیکی کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ کہاں زیادہ بہتر ثواب ہوگا, کون سا صدقہ سب سے افضل ہے, یہ نہیں سوچتے. بس جو دل میں آیا دے دیا, جہاں کوئی ضرورت مند مل گیا دے دیا, اور پھر یہ سوال بھی تھا کہ کتنا خرچ کرے. قل العفو, کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. عفو عین سے باو اس کا روٹ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا, ارادہ کرنا. ہر وہ چیز جس کا قصد کرنا اور لینا آسان ہو. عفو کا ایک معنی گناہوں سے درگزر کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے, ہر وہ چیز جو ضروریات سے زائد ہو اور اس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو, کسی مشقت میں نہ پڑے انسان. یہ لفظ ہے نا عافیت سے بھی ہے, عافیت. تو معنی کیا ہوا کہ جو آسانی اور سہولت سے ہو, دل پہ بوجھ نہ بنے, شاخ نہ گزرے, وہ خرچ کرو اور اتنا خرچ کرو, اور ایسا خرچ نہ کرو کہ دینے کے بعد پھر خود مانگنے لگ جاؤ. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو انڈے برابر سونا لے کر صدقہ کرنے کو آیا. اس نے کہا آپ یہ فی سبیل اللہ لے لیجئے, آپ نے اپنا منہ پھیر لیا, انکار کر دیا. بار بار اس نے اصرار کیا اور آپ نے بار بار انکار کیا, آپ نے قبول نہیں کیا وہ صدقہ. اور پھر کیا بتایا, اس لیے قبول نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص یہ دینے کے بعد پھر خود جا کے بھیک مانگنے لگے. تو زائد ضرورت خرچ کرنے سے مراد پھر کیا ہے کہ انسان اپنی ضروریات سے جو بچ جائے اس میں دے دے, لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے اپنے اوپر مشقت پڑ جائے اور خود مانگنا شروع کر دے. یعنی صرف آج کی ضرورت سے نہیں, کل کی ضرورت کو بھی دیکھ لے, یہ مراد ہے. اور اس میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف اصول ہو سکتے ہیں. مثلا آج آپ نے کھانا کھایا, جو بچ گیا آپ کسی اور کو دے دے, وہ کھا لے. آپ نے اپنے لیے کپڑے بنائے, کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ جو آپ روز پہنتے ہیں, آپ کے زیر استعمال ہے. کچھ ایسا ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی نہیں پہنتے اور نہ پہننے ہیں, تو کیا کریں, ان کو کسی اور کو دے دیں, کوئی اور استعمال کر لے. چلیے اس کی بھی ایک لسٹ بنائی, میرے پاس کیا کچھ زائد ضرورت ہے. الف میں کیا کیا چیزیں آتی, الف میں آئندہ ضروریات کا لحاظ رکھا جائے گا. مثلا یہ نہیں ہوگا کہ ابھی موسم بدل رہا ہے, گرمی آ رہی ہے, تو آپ سردیوں کے سارے کپڑے اٹھا کے دے دیں کہ اب یہ میری ضرورت نہیں رہے. نہیں, کل پھر موسم بدلے گا تو کیا ہوگا, وقت نہیں ملے گا آپ کو کہ جا کے جلدی سے سلوا دیں. تو ٹھیک ہے, کچھ نکال دیں, کچھ ایسے رکھ لیں کہ جو آپ کو موسم بدلتے ہی پھر فوری طور پر کام آ جائے. یعنی اب میں پھر یہ نہیں آئے گا کہ جو آج کام نہیں آ رہا اس لیے اس کو دے دو اور کل ضرورت پڑے پھر کسی سے مانگ لو, یہ نہیں کرنا. الف میں کیا ہے, وہ چیزیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کام نہیں آئے گی, کوئی فائدہ نہیں ان کے رکھنے کا. مثلا چھوٹے ہو گئے کپڑے, یا آؤٹ آف فیشن ہو گئے, یا اور کیا ہوتا ہے, دل سے اتر گئے. تو ایسی چیزوں کو جوڑ جوڑ کے رکھنا, کیا پتا کبھی ضرورت پڑے. اچھا بہت سے لوگ اسٹور صاف کرتے ہیں, وہ اس چیز باہر نکالتے پھر جو دوبارہ رکھنے لگتے تو ہر چیز کو دوبارہ, کیا پتا کبھی ضرورت پڑے. ٹوٹی پھوٹی بوتلیں, ڈکنے, ہر ایک چیز کباڑ خانہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں, جمع کرتے چلے جاتے. تو ایسی چیزوں کو کیا کرنا چاہیے, دیکھ کر نکال دینا چاہیے. میں نے کچھ عرصے سے اپنی ایک عادت بنائی چھوٹی سی کہ ہر روز تھوڑی دیر کے لیے اپنے کسی ڈرار کے سامنے یا الماری کے سامنے یا کسی بھی چیز کے سامنے ضرور کھڑے ہو کر اجازت لیتی ہوں کہ اس میں سے کون سی چیز میں کسی کو دے سکتی, اور ان کو تھوڑا 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 نکالتی رہتی. اور اس عادت کا اتنا فائدہ ہے کہ گھر صاف ستھرا رہتا ہے. تو اگر آپ بھی اپنا بیگ چیک کر لیا کریں, اپنے کپڑے چیک کر لیا کریں, کچھ بھی چیک کر لیا کریں, ساتھ ساتھ رخصتی ان کی کرتے رہا کریں. اس کے بعد کیا ہے, کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو, احکامات کو, تاکہ تم غور و فکر کرو, خود غور و فکر کرو. یہ جو آپ کو سوال لکھواتی ہوں یہ کس لیے, اللہ نے تو واضح کر دیا حکم, اب ہمارا کام کیا ہے, غور و فکر کرنا. کس بات پر, اس پر عمل کیسے کرنا ہے, اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ کیا ہے. سب دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی مال کو خرچ کرنے یا رکھنے کا فائدہ کیا ہے. اب آپ اپنی ساری چیزوں پہ کس لحاظ سے نظر ڈالیں گے کہ ان چیزوں کو رکھنے سے میری دنیا میں کیا فائدہ ہے اور ان کو دینے سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. یتامہ یتیم بھی جمع ہے, یتیم جس کا باپ نہ ہو اور نابالغ ہو. وہ اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں دو حکم نازل ہو چکے تھے, ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اس پر مسلمان بہت کانشیس ہو گئے اور یتیموں کے بارے میں بہت احتیاط برتنے لگے. اگر ان کا مال اس میں سے ہم نے کچھ کھا لیا تو گویا آگ کا انگارہ کھا لیا, اور پھر یہ کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ, بہت دور ہو گئے اس سے, اور ان کے مال اور ہر چیز الگ کر دی. اب اس میں بسا اوقات بہت مشکلیں ہوئی, کیونکہ اصل تو ان کے مال کو نقصان نہ دینا تھا, جس میں بھی مال ضائع ہونے لگا. مثلاً اگر کسی کے گھر میں یتیم بچہ اور اس کا کھانا الگ پکے اور بچے کو پسند ہی نہ آئے اور وہ کھانا گل سڑ جائے تو مال تو پھر بھی ضائع ہو گیا. تو اس پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا سوسائٹی میں کہ اب کریں کیا, نہ تو اس کے قریب جانا ہے نہ اس کو کھانا ہے, اور اگر رکھ چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ضائع ہوتا ہے, کریں تو کریں کیا. اس پر کیا فرمایا گیا, قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر, ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. یعنی اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، ان کے مال کی حفاظت مقصود ہے، ان کی خیرخواہی مقصود ہے۔ تو اصل مقصد سے نظر رکھو کہ ان کی خیر اور بھلائی اور فائدہ کس میں ہے، نہ کہ صرف ظاہری تفصیلات میں۔ اصلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بگاڑ کو درست کرنا۔ بھلائی یعنی یتیموں کی بھلائی، فائدے کے لیے ان کا مال لگاؤ۔ اور اسلام میں اچھی باتوں کی تعلیم و تربیت بھی شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اس کی بہترین تربیت کرنے پر بہت اجر و ثواب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ یعنی کوئی یتیم بچہ نظر آتا ہے تو آگے بڑھ کے آپ اس کے سر پہ ہی اس کو کسی کے لیے ٹچ کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے، کیونکہ یتیم کو اصل میں وہ باپ کا قرب اور وہ شفقت اور محبت ہی تو نہیں ملی ہوتی۔ اگر آپ اس کو پیار کرتے ہیں، اگر اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، تو ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جس نے یتیم بچی یا بچے کے ساتھ جو اس کے پاس رہتا ہے احسان کیا، تو میں اور وہ جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ یہ فرماتے وقت آپ نے دو انگلیاں ملا کر دکھائیں، یعنی جو یتیم بچے یا بچی کا خیال رکھے گا وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ساتھ ہوگا۔ حضرت صاحب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا پالنے والا، ہاں وہ یتیم اپنے گھرانے کا ہو یا غیر ہو، جنت میں اس قدر قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی پہلی اور درمیانی انگلی ان دونوں کو کھڑا کر کے دکھایا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا، ایک جگہ پر بالکل ملا کے دکھایا اور ایک جگہ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کر لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو یہ ان کی اصلاح کے لیے یا ان کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے شوق دلانے والی احادیث ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو، یعنی اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا اکٹھا رکھو، خلط ملط کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی حکم کی صرف ظاہریت میں نہ جاؤ، اصل روح کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کا کھانا الگ پکاؤ، ہاں وہ ضائع ہی ہو جائے، بلکہ کیا کرو، اکٹھا پکا سکتے ہو اگر ان کی خیر اور بھلائی پر نظر رکھو، ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کی بہتری پر۔ یعنی اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو حال زیادہ مناسب ہو، مال ملانا یا الگ کرنا، وہ حال اختیار کر لو تاکہ یتیم کی بھلائی ہو سکے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون فسادی ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ یعنی تم اپنی نیت درست رکھو، اللہ کو اندر کا حال پتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ آنَتَكُمْ کا روٹ ہے عین نون تے، آنَتا کسی کو ایسی مشکل میں ڈالنا جس سے وہ نکل نہ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں حکمن یہ کہتا کہ ان کا مال الگ کر دو، ان کا کھانا الگ کر دو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمہیں ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جس سے تم نکل نہ سکو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.